أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ پہنچے گی، پھر تمہیں اس ہستی کے پاس لوٹا دیا جائے گا جو چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، پھر تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو کچھ دنیا میں تم عمل کرتے رہے ہو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے موت کی سختی اور عذاب قبر. سورہ جمعہ کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس موت کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو اس موت سے جہاں کہیں بھی خطرہ اور خدشہ محسوس کرتا ہے ہمیشہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے بہرحال تمہیں ضرور داخل ہونا ہے اور موت تمہیں ضرور آ پہنچے گی، جو اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اللہ کے اذن کے بغیر کسی بھی جاندار کی موت نہیں آتی، موت کا وقت مقرر یعنی لکھا ہوا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تم میں سے کسی نفس کو، کسی جان کو اس بات کا علم نہیں کہ کون سی سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی، کہاں، کب، کس حال میں اس کو موت آئے گی اور کس حال میں موت سے اس کی ملاقات ہوگی، کسی کو اس کا علم نہیں. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو بھی زی روح اس دنیا میں آتا ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی واپسی کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر رکھا ہے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہو سکتی. اذا جاء اجلھا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اس میں ایک گھڑی آگے اور پیچھے نہیں ہوتی. اور موت وہ حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں. انبیاء اور رسول ہوں، اولیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء اور صالحین ہوں، سب کو موت آتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میتم و انہم میتون. آپ کو بھی موت آئے گی اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، یعنی کسی کو موت سے مفر نہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی. ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. لیکن انسان جتنا بھی بھاگے، جتنا بھی کوشش کرے، وہ موت سے بچ نہیں سکتا. موت کا وقت معین ہے. دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے، آج بھی ہیں. دنیا میں بے شمار دوسری حقیقتیں ہیں جن سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کا منکر نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موت کا نام ہی یقین رکھا ہے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو یقین کے آنے تک، یعنی موت کے آنے تک. تو موت وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام یقین رکھا ہے. یہ ایسی یقینی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زیرک شخص، دین کا اتنا فہم رکھنے والے شخص، وہ بھی اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اس بات کا علم ہوا اور آپ مدینہ سے باہر تھے، تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کی موت کی تصدیق کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا یہ ایک ہی موت ہے جو آپ کو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ نے لوگوں کے جذبات دیکھے تو آپ وہاں سے باہر نکلے اور لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہترین جزا عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب آپ نے تلاوت فرمائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی، یعنی یہ آیت ان کے ذہن سے اوجل ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذباتی صحابہ کرام کا تعلق تھا اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ان کو جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد صحابہ کرام تھوڑے سنبھلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفات پہ یہ کیفیت تھی جو صحابہ کرام کی تھی، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی اور آپ کی بھی تجہیز اور تکفین ہوئی، آپ کی بھی قبر بنائی گئی اور اس قبر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، اس لیے صحابہ کو اس بات کی ہدایت کی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی موت کا تذکرہ کس طرح کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اسے موت کا تذکرہ کرتے نہیں سنا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی اس درجہ کا نہیں تھا۔ یعنی ایک صحابی وفات پا گئے، لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس بندے کی تم تعریف کر رہے ہو وہ موت کو کتنا یاد کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس نے موت کو یاد کیا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ جتنی تعریف تم اس کی کر رہے ہو وہ اس درجے کا آدمی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ بھی ایک معیار تھا اس دور میں کہ کسی کے اچھے ہونے کے لیے کہ وہ موت کو کتنا یاد کرتا ہے، اور صحابہ کی شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہوتی تھی جس میں موت کا تذکرہ نہ ہو۔ موت کی سختی کے بارے میں چند روایات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے حوالے سے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا بھرا ہوا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ یہ وہ ہستی کہہ رہے ہیں جو محبوب رب العالمین ہیں کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہائے ابا جان کی تکلیف، تو آپ نے ان سے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی یہ جو نظر کی تکلیف ہے یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تمہارے باپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، جنت کی سداوار نعمتیں ہوں گی، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہائے ابا جان کی تکلیف. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نزع کی جو تکلیف ہے وہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس سختی اس طریقے سے محسوس کر رہے ہیں تو عام آدمی کی کیفیت کیا ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی روایت ہے کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی ہے کسی کے لیے آسان موت کی آرزو نہیں کرتی. ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. یعنی اب اور کون ہوگا جس کو آسان موت آئے گی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی جو ہے وہ سختی سے آئی ہے. زندگی ایک کتاب کی مانند ہے اور جس طرح ہم کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جب اس کا آخری صفحہ پلٹتے ہیں کتاب ختم ہو جاتی ہے, اس طریقے سے میری اور آپ کی زندگی کا ہر روز ایک نیا صفحہ کھلتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے, دوسرے دن نیا صفحہ کھلتا ہے. جس دن ہماری کتاب زندگی کا آخری صفحہ الٹے گا اس دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ انسان کی کیفیت ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے, بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, لڑکپن ہوتا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے, پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے, پھر وہ ارض العمر کو پہنچتا ہے اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کچھ لوگ جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں, کچھ کو جوانی کی حالت میں, کچھ کو لڑکپن کی حالت میں, کچھ کو بچپن کی حالت میں موت آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں تکاثر نے اپنے مقصد حیات سے غافل کر دیا ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تمہاری اگلی منزل اس دنیا سے منتقل ہو کر تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. اس دنیا میں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے سامنے زمین پر ایک مربع بنایا, خط کھینچے اور ایک مربع کی شکل بنائی, اس کے بعد درمیان میں ایک سیدھا خط کھینچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے یہ انسان ہے, اور یہ چاروں طرف اس کے جو یہ مربع خط ہیں اس نے اس کی موت ہے, اور اس اندر کے انسان کو باہر سے اس مربع نے اس طریقے سے گھیرا ہوا ہے کہ اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں. موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کو سمجھایا. ریشم کا کیڑا اپنا خول خود بناتا ہے اور اپنے لعاب سے بناتا ہے, اور جس دن اس کا وہ خول یعنی اس کا وہ اپنا گھر ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے. لیکن جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اندر سانس گھٹ کر وہ مر جاتا ہے. انسان اس دنیا کے اندر بہت کچھ بنانے میں لگا ہوا ہے, کوئی چیز اس کی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو اس سے واسطہ پیش آئے گا. انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ موت کی گھڑی آنے سے پہلے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے تیاری کر لے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں کہ جب تمہارے سامنے مردوں کا ذکر ہو تو اپنے آپ کو انہی میں شمار کیا کرو, اپنے آپ کو انہی میں شمار کیا کرو یعنی اپنے آپ کو مردہ سمجھا کرو. تو ایک بات اپنے تصور میں لائیے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ بات سوچے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے, وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسا ہے, اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, اب اس کے جسم کے کپڑے وہ خود نہیں اتار رہا ہے, کسی اور نے اتار دیے, اب اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے کفن کی تیاری ہو رہی ہے, اس کے اہل و عیال, اس کے بیوی بچے, اس کے عزیز و اقارب, اس کے والدین, اس کی اولاد, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب, سب سے وہ جدا ہو گیا ہے. یعنی اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے انسان اور اپنا احتساب کرے, اپنا جائزہ لے کہ جب وہ کیفیت ہوگی اور وہ ضرور ہوگی, اس وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. محبت کرنے والی بیوی, اہل و عیال, بچے, والدین, اولاد, کوئی بھی چند لمحات کے لیے بھی اسے روکنے کا تصور نہیں کر سکتا. اور جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کوئی اسے ایک دو دن کے لیے گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس نے اتنی محنت کر کے اس گھر کو بنایا, اس کو سجایا. لیکن ہر ایک کو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کا وقت ہو گیا ہے, دیکھنا ذرا قبر تیار ہوئی ہے یا نہیں, وہ کفن آیا ہے یا نہیں, مولوی صاحب آئے ہیں یا نہیں. یعنی ہر ایک اس کی تیاری میں لگ رہا ہے کہ جلدی سے اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے, اللہ کی امانت ہے, اللہ کے سپرد کر دی جائے. اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیں اس قبر کے بعد کی منزلوں کو ہمیشہ یاد رکھتے رہنا رکھنا چاہیے. قبر کے بعد کی جو منزلیں ہیں, مرنے کے بعد کے جو مناظر ہیں, ان کو احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک دو بڑی طویل احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب قبر اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, کہ عذاب قبر ایسی چیز ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, ہم ان کے جنازے میں گئے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. ہم سب اس طرح خاموش و بے حس و حرکت تھے کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ زمین پر پھیر رہے تھے, سر جھکا ہوا تھا. ذرا سی دیر میں آپ نے سر اٹھایا, فرمایا لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو قبروں کے قریب سے گزرے, فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی گناہوں کی وجہ سے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبتیں کیا کرتا تھا, چگلی کھایا کرتا تھا, اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا. تو عذاب قبر برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں, ابھی ان کی جوتیوں کی آہٹ وہ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں, کیا یہ شخص بتلا تیرا رب کون ہے؟ منکر و نکیر جو قبر میں سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے. نیک میت جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے تھے. یہ جواب وہی شخص دے سکتا ہے جس نے دنیا میں فی الواقع اللہ کو اپنا رب بنایا ہو. دوسروں کی بندگی اور غلامی کرنے والے وہاں قبر کے اندر ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے سکیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں وہی شخص پہچان پائے گا جس نے دنیا میں حضور کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی ہو, آپ کے طریقے کے اوپر عمل کیا ہو. دین اسلام جس نے دنیا میں اللہ کے دین کو, اسلام کو اپنا دین بنایا ہو, وہی اس بات کا جواب, اس سوال کا جواب دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں, فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا. یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے اس دنیا میں بھی کبھی ان پہ کوئی تنگی, کوئی تکلیف, کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت لے کر نازل ہوتے ہیں. موت کی اس سخت گھڑی میں بھی فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں, اور آخرت میں میدان محشر میں پھر فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے, سکینت لے کر ان کے پاس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں, اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے, اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو. جب اس نے صحیح جواب دے دیے تو اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو, اسے جنتی لباس پہنا دو, اس کی قبر سے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازگی, خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ارشاد فرمایا, اور جہاں تک نگاہ کام کرے گی اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. اور کافر کی موت اور اس موت کی سختی اور برائی بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جب کافر کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کافر سے مراد وہ ابو جہل اور ابو لہب ہوں گے یا آج کے دور کا کوئی بش ہوگا۔ دیکھیے کافر کے معنی ایک تو ہیں انکار کرنے والے، کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ کافر ہے۔ کفر کے معنی چھپانے کے بھی ہیں، اس لیے منافق بھی حقیقتاً کافر ہی ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ منافقین کو کافر کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان حقیقی کو نفاق کے لبادے میں جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے لیکن اظہار ایمان کا کرتے ہیں، تو منافق بھی حقیقتاً کافر ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک کفر یہ بھی ہے کہ کسی انسان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے اور وہ اس کو ماننے کے بجائے اس کی غلط سلط تعویلیں کرے، تو یہ بھی کفر ہے۔ حکم کو ماننے سے انکار کی کوئی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی توجیہات اور تعویلات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کی موت اور اس موت کی سختی کیا ہے، فرمایا جب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اسی وقت اس کے پاس بھی دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، وہ گھبرا کر کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا، پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے، پھر یہی جواب دیتا ہے، پھر فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس وقت وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اسے جہنمی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو، چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی حرارت اور تپش اور آگ کی لپٹے لگنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے انگلیوں کے اندر داخل کر کے فرمایا کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں جب اس کو قبر دباتی ہے تو دوسری طرف کی پسلیوں میں یوں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے اور بہرا اور گونگا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے کسی پہاڑ پہ اوپر مار دے تو وہ پس جائے اور مٹی بن جائے، اس سے وہ اسے مارتا ہے جس کی آواز مشرق و مغرب والے سب سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے، اس گرز کے پڑتے ہی اس کا چورا ہو جاتا ہے، یہ مٹی بن جاتا ہے، لیکن پھر اس میں روح لوٹا ہی جاتی ہے اور یہی عذاب اسے عالم برزخ میں ہوتا رہتا ہے قیامت قائم ہونے تک۔ یہ قبر کا عذاب جو حقیقت میں برزخ کا عذاب ہے، اس دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ برزخ کا عذاب برحق ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبر میں دفن ہو تو اسے یہ عذاب ہوگا، آدمی کہیں کسی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا، اس کو کہیں پانی کے اندر اس کی لاش غائب ہو گئی، مچھلیوں اور دوسرے پانی کے جانوروں نے اس کو کھا لیا، کہیں جہاز کا حادثہ ہو گیا، کہیں اور حادثہ ہو گیا، اس کی لاش جو ہے وہ بالکل سڑ کر ختم ہو گئی، کوئلہ ہو گئی، لیکن یہ عذاب قبر برحق ہے۔ اگر وہ آدمی گناہگار ہے، خدا کا باغی اور نافرمان ہے، تو اس کو قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، جس کی خبر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے جو اس حدیث کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس منظر کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، یاد رکھیں۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر یہ منظر آدمی کو یاد ہو تو اس دنیا میں آدمی دوسروں کے ساتھ فراڈ کرے گا، بےمانیاں کرے گا، آرام خوریاں کرے گا، خدا و رسول کی نافرمانیاں کرے گا، حرام کھائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وہ منظر ہے جو انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب نیکوکاروں اور بدکاروں کی جو روحیں ہیں وہ کیسے نکالی جاتی ہیں اور کس طرح اپنے اچھے یا برے انجام کو پہنچتی ہیں، ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایماندار کی موت کے وقت، جبکہ وہ دنیا کی آخری ساعت میں اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، یعنی جب اس کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں، نیک اور صالح انسان کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ سب با ادب اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک نگاہ کام کرے وہاں تک یہی نظر آتے ہیں، اسی وقت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان۔ اور یہی بات ہے جو قرآن میں یوں کہی گئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس نفس سے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت پر اس کو اطمینان ملتا تھا، سکون ملتا تھا، اور خدا کی نافرمانی اس کو بے چین کر دیتی تھی اور کبھی اس سے غلطی سرزد ہوتی تو فوراً خدا کی طرف رجوع کرنے والا نفس تھا، اس کو جب اس کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے، وہ بشارت فرشتے لے کر آتے ہیں کہ اے پاک روح چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک جائے، نیک آدمی کی روح اس طریقے سے اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ ملک الموت میں ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اس وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبوئیں مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کی خوشبو ایسی اڑتی ہے کہ تم میں سے کسی نے کبھی روئے زمین پر ایسی عمدہ خوشبو نہ سونگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، جبکہ غزوہ خیبر میں، ایک صحابی اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اچانک اس قافلہ حق کے اندر شامل ہوئے تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہیں اور یہودیوں کے خلاف مارکہ جاری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہو سکتا ہوں مسلمان ہو کر؟ حضور نے فرمایا ضرور۔ تو کہا کہ میں بکریاں چراتا ہوں کسی کی اور یہ ریوڑ میرے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عین حالت جنگ میں حضور نے فرمایا کہ ان کو دوسری طرف ہانک دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بڑی عجیب قسم کے سوالات کیے۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب نے جلوہ فاران میں اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اور بھی بعض سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس مارکے میں کام آ جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لباس کو نہیں دیکھتے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ان سے بدبو آ رہی ہے، اور آپ میرے جسم کو نہیں دیکھتے کہ بالکل اسود رائی، ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ کالا ان کا رنگ تھا، اور رائی وہ بکریاں چراتے تھے، تو میں کالا کلوٹا اور یہ میرا جسم بدبودار، تو میں جنت میں داخل ہوں گا؟ بڑی تڑپ اس کے اندر جنت کا نام سن کر پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم شہید ہو جاؤ تو جنت میں داخل ہوگے۔ مارکہ کارزار کے اندر کود پڑے اسود رائی، شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدا کے قریب سے گزرے تو آپ پر نظر پڑی، تو آپ نے اپنی نظر فوری طور پر دوسری طرف پھیر دی۔ صحابہ کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور نظر فوراً دوسری طرف پھیر دی، کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود رائی کے پاس جنت کی حوریں کھڑی تھیں، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور اس کو خوشبو لگا رہی تھی، تو میں ان سے شرما کر اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دیا۔ یہ ہے ایک صالح انسان کی موت، جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی خوشبو کہ جیسی خوشبو تم نے کبھی روئے زمین پر نہ سونگی ہو، ایسی خوشبو جنت سے فرشتے لے کر آتے ہیں جب نیک انسان کی روح اس دنیا سے پرواز کرتی ہے۔ اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جو جماعتیں اس سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے، یہ اس کا وہ بلا نام بتلاتے ہیں جس سے یہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں، وہ کھول دیا جاتا ہے اور یہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچانے جاتے ہیں، اسی طرح وہ ساتویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی کتاب علیین میں لکھ لو۔ علیین اس مقام کو کہتے ہیں جہاں نیک لوگوں کی روحیں قیامت تک جمع ہوں گی، یعنی برزخ میں جس مقام پہ نیک لوگوں کی روحوں کو آرام اور سکون ملے گا، اس مقام کا نام علیین ہے۔ تو فرمایا کہ میرے اس بندے کو علیین میں پہنچا دو اور اس کے جسم کی طرف زمین کی جانب لوٹا دو، یعنی اس کی روح کو زمین کی جانب لوٹا دو، یعنی اس کے جسم میں واپس لوٹا دو تاکہ منکر و نکیر اس سے حساب لے لیں۔ اس کے بعد پھر منکر و نکیر آتے ہیں اور اس سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، وہ جو پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، اور ان کے ختم ہوتے ہی اس کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ اب اس کے پاس قبر میں ایک شخص آتا ہے، بہت ہی خوبصورت حسین، بہترین لباس پہنے ہوئے، خوشبو سے مہکتا ہوا، اور اس سے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت، سرور، چین اور آرام ہی میں رہے گا، اسی دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، یہ میت جو ہے یہ اس سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو، آپ کی خوبصورتی، رانائی، اچھائی نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسین و جمیل خوبصورت مجسم شکل میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب یہ مارے خوشی کے اچھل پڑتا ہے اور دعائیں کرنے لگتا ہے کہ الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے انعامات حاصل کر لوں، اپنے اہل و عیال میں جا بیٹھوں اور اپنے مال کو پالوں، یعنی وہ اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ قیامت قائم ہونے کے بعد میرے وہ اہل و عیال، میرے وہ عزیز و اقارب جو جنت میں آئیں، ان کے ساتھ ملاقات کر کے میں آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کروں اور میں اپنے مال کو پالوں۔ سے مراد یہ ہے کہ وہ مال میں نے جو اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے خرچ کیا ہوا ہے، اس کی جزا اور اس کا صلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جلد حاصل کر لوں۔ اس کو اس بات کی آرزو ہے کہ قیامت جلدی قائم ہو جائے۔ اس کے برخلاف جب کافر کی موت کی گھڑی آتی ہے تو سخت خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے اس طرح آتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ فرشتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصہ کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے۔ ملک الموت اسے جبرن گھسیٹ لیتے ہیں جس طرح کسی کی کھال اتار دی جائے۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے گیلی اون اگر کسی خاردار جھاڑی کے اوپر جو ہے وہ ڈالی جائے تو پھر اس خاردار جھاڑی کو اگر کھینچا جائے تو اس طریقے سے اس کے جسم سے وہ روح نکلتی ہے، اور یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کھال اتاری جاتی ہے اس طریقے سے اس کی روح نکلتی ہے۔ ان کے ہاتھ سے فرشتے اسی وقت لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس قدر بدبو اس سے نکلتی ہے کہ روح زمین پر ایسی بدبو کسی مردار سے تم نے کبھی نہ سونگی ہو۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتی ہے یہ کہ خبیث روح کس کی ہے، یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدنام نام سے یہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ اسی طرح جب آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ یہ جنت میں جا سکتے ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو سکے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کفر اور شرک کرنے والے لوگ، خدا کے باغی اور نافرمان ایسے لوگوں کا جن کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہوتا ہے، نہ ان کی بخشش ممکن ہے۔ اسی وقت جناب باری سے فرمان صادر ہوتا ہے کہ اس کی کتاب زمینوں کے نیچے سجین میں لکھ دو۔ سجین وہ قید خانہ ہے جہاں عالم برزخ میں فساق و فجار اور کافروں کی روحیں قید کر کے رکھی جائیں گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی کتاب زمینوں کے نیچے سجین میں لکھ لو اور وہیں سے اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ آسمان پہ لے گئے تھے، وہاں سے اس کی روح کو واپس زمین کی طرف جو ہے وہ پٹک دیا جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے پھینک دیا گیا۔ اب خواہ اسے راستے میں سے ہی پرندے اچکیں یا اسے ہوائیں کسی خطرناک دور دراز کے گڑھے میں پھینک دیں، اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب اس کی روح واپس منکر نکیر کے سوالات کے لیے، جو پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور پھر اس سے وہ سوال جواب ہوتے ہیں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا تھا، مجھے نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی ڈراؤنی، خوفناک، سیاہ شکل والا شخص آتا ہے جو بدترین لباس میں ہوتا ہے، اور جسم و لباس سے سڑی ہوئی بدبو اور ناپاک ببکا اٹھتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ لے اب میں تیرے لیے تیار ہوں، یعنی اب میں تیرا ساتھی ہوں، تو نے اور میں نے ایک ساتھ رہنا ہے، اب تیرے لیے سوائے برائی اور بدی کے، عذاب و سزا کے، ذلت اور رسوائی کے کوئی چیز نہیں، آج ہی کا تجھ سے وعدہ تھا، اب عذاب کے مزے چکھ۔ یہ ڈر کر گھبرا کر حیرت زدہ ہو کر ڈرتا کانپتا اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیری حیبت سے تو میں مر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تیری بدامالیوں اور گناہوں کا مجسمہ ہوں۔ وہ زنا اور شراب، وہ موسیقی اور خرافات، وہ بدعت، وہ شرک، وہ کفر، وہ نفاق، وہ حرام خوریاں، وہ بدکاریاں، وہ بددیانتیاں، وہ جھوٹ، وہ ملاوٹ، وہ بیمانیاں، وہ ظلم، وہ ناانصافیاں جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے، یہ اس مجسم شکل میں اس کے سامنے آئیں گی اور اسے کہیں گی کہ میں تمہارا عمل ہوں۔ میرے بھائیو اور بزرگو، اگر یہ منظر انسان کو یاد ہو تو پھر برائی کام کرنے سے پہلے وہ 10 مرتبہ سوچے گا، کانپے گا کہ میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور وہاں اللہ کے حضور جو ہے وہ میں نے جانا ہے۔ ان احادیث کے اندر موت کا جو منظر ہمارے سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ منظر جن لوگوں کے سامنے رہتا تھا وہ عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس جنت کی کتنی ضمانتیں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ عثمان جنتی ہے۔ یہ عثمان غنی جب قبرستان کی زیارت کرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگ سوال کرتے کہ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن یہاں قبرستان میں جب آپ آتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ دنیا کی منزلوں میں آخری اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو شخص یہاں ناکام ہو گیا وہ اس کے بعد ناکام ہی ناکام ہے، اس لیے دنیا کی منزلوں میں سے اس آخری اور آخرت کی منزلوں میں سے اس پہلی منزل کو یاد کر کے روتا ہوں۔ یہ کیفیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ قبروں کی زیارت مسنون عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اپنے لیے عبرت حاصل کرو۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ جب ہم اس شعر خاموشہ میں قدم رکھتے ہیں جہاں بے شمار لوگ مدفون ہوتے ہیں، منو مٹی کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، ان کی جسم ان کے گل سڑ چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر آدمی اس قبر کو یاد کرے، تو یہ نصیحت کا بڑا اہم مقام ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، قبروں کی زیارت نہیں کرتے، اور جو لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت وہ ہے جو وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ چڑھاوے چڑھانے کے لیے اور نظریں ادا کرنے کے لیے اور خود ان مردوں سے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور قبریں بھی اکثر و بیشتر ایسی بنی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آخرت یا عذاب قبر یاد آنے کے بجائے اور زیادہ دنیا یاد آتی ہے۔ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، سونے کے فانوس لگے ہوئے ہیں، عرقِ گلاب سے ان کو غسل دیا جاتا ہے، یہ بدعات اور خرافات ہیں جن کی وجہ سے آج ان قبروں سے بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر پاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون آدمی زیادہ عقل مند ہے، عقل مندی کی بات ہو رہی ہے، توجہ سے سنیے اس بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے، دنیا کے کسی حکیم انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عقل مند کون ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جو موت کا تذکرہ زیادہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے وہ آدمی عقل مند ہے۔ یہ ہے عقل مندی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ جو کوئی جھوٹ فراڈ کر کے کسی بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ گیا، جس نے امریکہ کا گرین کارڈ حاصل کر لیا، اور جس شخص نے زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر لیے، دنیا کے خزانے بنا لیے، ہم سمجھتے بڑا عقل مند، بڑا زیرک، بڑا سمجھدار انسان ہے، بڑی سوجھ بوجھ کا مالک ہے، جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگو، وہی شخص عقل مند ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول عقل مند قرار دیں، اور وہ کون ہے؟ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے وہ عقل مند ہے۔ بے شک اس کے پاس دنیا کے مال و دولت نہ ہو لیکن آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے, اور اس کی عقل مندی کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حال یہ تھا کہ جب موت کا تذکرہ کرتے تو پرندے کی طرح پھڑکتے تھے, اور فقہ مدینہ کو اکٹھا کرتے, موت اور قیامت اور آخرت کا درس دیتے, اور اس قدر روتے کہ جیسا کہ گویا ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ جب مردوں کا تمہارے سامنے تذکرہ ہو تو اپنے کو بھی انہی میں شمار کیا کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کی انتظار نہ کرو, اور اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت میں بیماری کا اور اپنی زندگی میں موت کا سامان کر. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت رونے لگے. پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ تو کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ ہمارا سامان ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی مسافر کا سامان ہوتا ہے, اور میرے پاس اتنے سامان پڑے ہوئے ہیں. سامان کیا تھا جس کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رو رہے تھے؟ کپڑے دھونے کا ایک برتن تھا جس میں پانی ڈال کر کپڑے دھوتے تھے, ایک پیالہ پانی پینے کے لیے تھا, اور ایک لوٹا وضو کرنے کے لیے تھا, جسے دیکھ کر رو رہے ہیں کہ یہ سامان دنیا ہے جو میں نے جمع کر لیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا جمع کرنے سے منع کیا تھا. ایک اور حدیث میں ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات نفس اور لمبی امیدوں کا ہے, کیونکہ خواہش نفس حق سے گمراہ کر دیتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے. قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حساب کا وقت, جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, وما تدری نفس بأی أرض تموت, ہمیں نہیں معلوم کس لمحے کس وقت کس حال میں کس کیفیت میں موت آئے. اور موت کے فوراً بعد آپ سن چکے ہیں کہ فرشتے آ کر حساب شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں, آرام خوریوں اور آرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں, راتیں عیاشیوں کے اندر گزارتے ہیں, نائٹ کلبوں کے اندر گزارتے ہیں, شراب و کباب کی محفلوں کے اندر گزارتے ہیں, دن کو رات خدا کی نافرمانیاں اور رات کو خدا کی نافرمانیاں. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ٹن کی آواز آتی ہے, یہ وال کلاک جو لگی ہوتی ہے, تو گھنٹے کے بعد ایک آواز نکالتی ہے. شاعر یہ کہتا ہے اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم کسی اور حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک گھنٹہ گزر گیا, دو گھنٹے گزر گئے, سات گھنٹے گزر گئے, ایک گھنٹہ باقی ہے, ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے. شاعر کہتا ہے اس بات کی طرف توجہ دے کہ تیری مولت عمل میں سے ایک گھنٹہ کم ہو گیا ہے. وہ طالب علم جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو, جب اس کا ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اس کے دو گھنٹے گزر جاتے ہیں تو اس کے پاس کم وقت رہ جاتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس تین گھنٹے ہیں. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ مولت عمل کس لمحے ختم ہو جائے. ہمارے پاس کسی گھنٹے کی کسی لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہماری آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر سے لوگ بالکل ناواقف ہیں یا ان کی قدر و قیمت نہیں جانتے, ایک صحت اور دوسری فراغت. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو نعمتوں سے بھرپور استفادہ کیا جائے. یا ایھا الانسان انک کادھن الی ربک کدھن فملاقیہ, اے انسان تو کشاں کشاں محنت مشقت کرتا ہوا, تکلیفیں اور سختیاں جھیلتا ہوا. جیسا کہ ہم صبح سے شام تک تکلیف اور مشقت کے دور سے ہر آدمی گزارتا ہے, تھوڑے کمانے والا بھی اور زیادہ کمانے والا بھی, دن بھر کتنی سختیاں جھیلتا ہے انسان, کشاں کشاں آگے بڑھ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے؟ فملاقی, اپنے رب سے ملاقات تیری ہونے والی ہے. اور جب ہماری اس رب سے ملاقات ہوگی, آخرت کا ایک منظر قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہم سے ایک سوال کیا جائے گا کم لبس تم فی الارض عدد سنین, دنیا کے اندر کتنا عرصہ گزار کر آئے ہو, ذرا گنتی کر کے بتاؤ. تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 100 سال 50 سال 80 سال 120 سال, بلکہ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین, اے ہمارے رب ہم نے دنیا کی زندگی میں ایک دن, یومن ایک دن, او بعض یوم یا دن کا بھی کچھ حصہ گزارا ہے. فاسأل العادین, یہ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے اللہ ہم اتنا ہی عرصہ دنیا میں گزار کر آئیں گے آئے ہیں. अल्लाह ताला की बारगाह से जवाब आ रहा है, काला इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, बिल्कुल हकीकत है जिसका आज तू एतराफ़ कर रहा है कि तू दुनिया में थोड़ा सा वक्त गुजार कर आया है और मैंने अपनी किताब के अंदर खोल खल कर तुझे बिता दिया था, मेरे रसूलों ने तुझे बिता दिया था कि तेरा वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन तू लंबी लंबी उम्मीदें और लंबे मंसूबे बनाता था। उस वक्त तुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आता था कि मुझे थोड़ी सी मोहलत के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह फरमाता है इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, वाकई तुम थोड़ा वक्त गुजार कर आए हो, लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, लेकिन काश कि तू दुनिया में इस बात पर यकीन कर लेता कि मैं थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आया। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत काला रब्बिर जेऊन, यहाँ तक कि जब किसी की मौत उसके सामने आ खड़ी होती है, वो मौत जिसको वो अपनी ज़िंदगी में भूला होता है, अचानक मौत उसके सामने आ खड़ी होती है, तो रब से दरख्वास्त करता है काला रब्बिर जेऊनी, अरे मेरे रब मुझे वापस लौटा दे उस दुनिया की तरफ जिसे मैं छोड़कर आया हूँ। अब ये किस लिए अल्लाह से मोहलत मांग रहा है उस वक्त में? उसका कोई प्रोजेक्ट नामुकम्मल रह गया है उसकी तकमील के लिए, कोई किसी बेटी बेटे का रिश्ता तय करने के लिए, उसकी शादी करने के लिए, या वो बारात जो जा रही थी और उसकी मौत वाकई हो गई उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, या वो मकान जो वो अधूरा छोड़ कर गया है उसको मुकम्मल करने के लिए? नहीं, ये किस लिए मोहलत मांग रहा है? ये अल्लाह से मोहलत मांग रहा है काला रब्बिर जेऊनी, अय मेरे रब मुझे वापस लौटा दे, लाल लिया मलो सालिहा, ताकि कोई नेकी कमा लूँ। उस वक्त अल्लाह ताला उसको नेकी के लिए वापस मौका देगा? हरगिज़ नहीं, कल्ला। अब तेरे लिए दुनिया में जाना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने ज़िंदगी किस लिए दी है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है इस दुनिया के अंदर, अच्छा अमल करता है, हुस्ने अमल करता है। तो ये मौत के वक्त आरजू कर रहा है कि या अल्लाह लाल लिया अमल सालिहा, हुस्ने अमल के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम इस बात की फ़िक्र करें कि हमने कल के लिए क्या हुस्ने अमल किया है, क्या कमाई की है। वल तंज़ुर नफ़्सुम्मा क़द्दमत लिग़द, है इंसान इस बात का जायज़ा ले कि तूने आज के दिन कल के लिए क्या कमाया है। आज क्या है? ये दुनिया की ज़िंदगी है, और मरने के बाद की ज़िंदगी कल की ज़िंदगी है। तो हम में से हर एक को इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि किसी भी लम्हे अगर मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए तो मैंने कल के लिए, मरने के बाद वाली ज़िंदगी के लिए, आलम बरज़ख के लिए और आलम आखरत के लिए क्या कमाई की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा हकीमाना इरशाद है और आपकी हर बात हकीमाना है। इरशाद फरमाते हैं ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। पाँच बातें इरशाद फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इरशाद फरमाया ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ताला ने जो मोहलत दे रखी है, जो उम्र अता की है, इसको गनीमत समझते हुए मौत के आने से पहले आखिरत की तैयारी कर लो। और ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं दे दी। अफा हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया है, जो तुम्हारे मन में आए वही करो? नहीं, तुम क़यामत के दिन जब मेरे सामने आओगे तो मैं जो सबसे पहला सवाल तुमसे करूंगा वो तुम्हारी ज़िंदगी ही के बारे में होगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है कि क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे जब तक पांच सवालों का जवाब ना दे। उसमें पहला सवाल ज़िंदगी के बारे में है। मोहलत अमल, मोहलत उम्र, ज़िंदगी किस मकसद के अंदर गुजारी? तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। इरशाद फरमाया तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझो। आदमी को मालूम नहीं है कब कोई ऐसा मर्ज उसके ऊपर आ जाए, किसी बीमारी में मुबतला हो जाए और उसके बाद वो आरजू और ख्वाहिश के बावजूद कुछ ना कर सके। तो इसलिए फरमाया कि तंदुरुस्ती है, सेहत अल्लाह ताला ने दी है, तो इस सेहत और तंदुरुस्ती से फ़ायदा उठा लो और अपनी आखरत और अपनी आकबत के लिए कुछ कर लो। फरमाया खुशहाली को तंगदस्ती से पहले गनीमत समझो। खुशहाली, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुशहाल हैं, कुछ न कुछ कमा कर बचा कर रखते हैं। इंसान को मालूम नहीं कि किस वक्त ऐसे हालात आ जाएं। आपने वो बात सुनी होगी कि पाकिस्तान में जो जलजला आया था उसमें आम तौर पर लोग ये कहते थे कि वो लखपति कखपति बन गए, करोड़ों अरबों वाले जो थे उनके पास जिस्म के कपड़ों लिबास के सिवा कुछ नहीं बचा था। इंसान को नहीं मालूम कि किस लम्हे उसको जो कुछ अल्लाह ताला ने दे रखा है, ये भी इम्तहान का सामान है, हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला छीन ले। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुशहाली को तंगदस्ती से पहले गनीमत समझो। जब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो अल्लाह की राह में आगे भेजकर अपनी आखरत के लिए कोई सरमायाकारी कर लो। इरशाद फरमाया फुर्सत और फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत समझो। कितने लोग आपको ये शिकायत करते हुए मिलेंगे कि टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। लोगों के पास अल्लाह माफ़ करें नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इस कदर दुनिया के अंदर वो मशगूल हो गए हैं, दुनिया ने उनको अपनी लपेट में ले लिया है। جال ہے جس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی فرصت اور فراغت دی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. آخری بات ارشاد فرمائی, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس بڑھاپے کی حالت میں, جس کو ارذل العمر کہا گیا ہے, آدمی جانتے بوجھتے بھی کچھ اسے معلوم نہیں ہوتا, بچپنا اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوش و حواس انسان کھو بیٹھتا ہے, جسم کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہوتی. تو ویسا وقت آنے سے پہلے, جوانی ہے, اللہ تعالیٰ نے جسم و جان دی ہے, قوت دی ہے, طاقت دی ہے, تو اس جوانی کے عالم میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کچھ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے, موت سے کسی کو فرار ممکن نہیں. ارشاد فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر قیامت کے دن جب تم اپنے رب کے پاس لائے جاؤ گے تو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اس روز جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر لیا گیا, فَقَدْ فَازَ, وہ کامیاب قرار پائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, اس سے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیے, آخرت کی تیاری میں اپنے اوقات اور اپنے مالوں کو لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.